جڑی بوٹیاں دوا سازی کی صنعت میں ایک اہم ذریعہ شمار ہوتی ہیں، جن سے ہزاروں سال قبل سے استفادہ ہوتا چلا آیا ہے۔ ہربل دواؤں اور جڑی بوٹیوں کی اہمیت دوا سازی کے میدان میں نہ صرف یہ کہ اس دور میں بھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کی اہمیت کئی گنا بڑھ بھی گئی ہے۔ ہربل دواؤں پر خاص توجہ سے ترقی پذیر ملکوں میں ان کے استعمال کی شرح میں روز بروز کافی اضافہ ہوا ہے۔ انسانی جسم پر کیمیکل دواؤں یا ایلوپیتھک دواؤں کے اثرات کے بارے میں ہونے والی تحقیقات کے سامنے آنے اور ان دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ کے پیش نظر اب میڈیکل سائنس کے ماہرین نے ہربل دواؤں کی جانب اپنی توجہ کافی بڑھا دی ہے۔ اس دوران عالمی سطح پر جڑی بوٹیوں کا استعمال دوا کے طور پر کافی بڑھ گیا ہے۔ ہربل دواؤں کے استعمال کو دیکھتے ہوئے اب یہ سوال مسلسل کیا جا رہا ہے کہ گھاس پودوں، ہربل دواؤں اور جڑی بوٹیوں میں کیا خاص بات یا خاصیت ہے کہ انسان اب جس کی جستجو اور تلاش میں زیادہ سرگرم دکھائی دینے لگا ہے۔ ہمارے گرد و پیش ایسی بہت سی جڑی بوٹیاں اور گھاس پودے ہیں جن کی خاصیت کا ابھی تک ہمیں اندازہ نہیں ہو سکا ہے۔ البتہ ان میں بہت سے پودے ایسے بھی ہیں جو غذاؤں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دیگر موجودات بھی انہیں کھاتے یا پھر ان کا استعمال کرتے ہیں، اور یوں انسانی زندگیوں پر ان کا براہ راست یا بالواسطہ طور پر اثر بھی مرتب ہوتا رہتا ہے۔ آج کے دور میں ہم جن ایلوپیتھک دواؤں کا استعمال کرتے ہیں ان میں 70 سے 80% دوائیں ایسی ہیں کہ جن کا سر چشمہ جڑی بوٹیاں ہی ہیں، اور انہی جڑی بوٹیوں اور گھاس پودوں کے مختلف حصوں سے جن کے ایسنس نکال کر جدید دور کی دوائیں تیار کی جاتی ہیں۔ جدید اور ماڈرن طب میں بے شمار ترقی و پیش رفت کے باوجود ابھی بھی دنیا کے بہت سے لوگ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے ہربل دواؤں کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہربل دوائیں انسانی اور حیوانی بیماریوں کے علاج میں طبی محرکات کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں؟ برسوں سے محققین اور ڈاکٹر جدید علوم سے استفادہ اور گھاس پودوں نیز جڑی بوٹیوں پر تحقیقات انجام دے کر ہربل دواؤں کے علاج کے علوم میں پائے جانے والے پیچیدہ سوالات اور ابہامات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ہربل دواؤں سے علاج کی ثقافت کو عوام الناس میں دوبارہ رائج کریں۔ ہربل دواؤں کی اہمیت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ عالمی سطح پر ان دواؤں کی جو تجارت ہوتی ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جتنے بڑے پیمانے پر ان کی کاشت ہونے لگی ہے، اس کے پیش نظر اس بات کی بخوبی نشاندہی ہونے لگی ہے کہ آج کی دنیا اب ایلوپیتھک دواؤں کی جگہ ہربل دواؤں کو زیادہ ترجیح دینے لگی ہے۔ ایران کا صوبہ مشرق آذربائیجان ہربل دواؤں کے لیے زرخیز علاقہ ہے۔ یہ علاقہ ایران کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ علاقے کی مٹی اور مناسب آب و ہوا ہربل دواؤں کی جڑی بوٹیوں اور گھاس پودوں کے رشد و نمو کے لیے بہترین عامل شمار ہوتی ہے۔ اسپ منہ ایک ایسا پودا ہے جو کئی سال کی عمر پاتا ہے، اور یہ پودا مرطوب اور بارش والے علاقے میں اگتا ہے، جس ایک علاقے میں اس پودے کو وافر مقدار میں پایا جا سکتا ہے وہ اس کو شہر کا مضافاتی علاقہ گمبرف نامی گاؤں ہے۔ یہ پودا جو قدیم طب کی کتابوں میں ذنب الخیل اور ذنب الفرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دو طرح کی شاخوں کا مالک ہوتا ہے۔ پھلدار شاخیں موسم بہار کے اوائل میں ظاہر ہوتی ہیں کہ جن کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور اس میں ہرا پن نہیں ہوتا، اور دوسری شاخیں ایسی ہوتی ہیں جن میں پھل نہیں لگتے، اور یہ شاخیں اس وقت نکلتی ہیں جب پھلدار شاخیں پوری طرح رشد کر چکی ہوتی ہیں اور ان کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ یہ شاخیں قدرے زخیم ہوتی ہیں۔ اس درخت کی شاخوں پر ظاہر ہونے والے پتے چھوٹے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پتے ابھی تک پوری طرح ظاہر ہی نہیں ہوئے ہیں، لیکن شاخوں کی گروہوں اور جوڑوں پر یہ پتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسپمو نامی ایک ایسا پودا ہے جس کی شاخیں زمین کے اندر لمبی ہوتی ہیں اور ان کی جڑیں بھی زمین کے اندر شاخوں سے متصل رہتی ہیں۔ اسپمو نامی گھاس پودے کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے پیشاب کھل کر ہوتا ہے، درد کو کم کرتا ہے، اس سے گیسٹرک کی بیماری کا علاج ہوتا ہے، سانس کی بیماریوں میں بھی اس سے استفادہ کیا جاتا ہے اور زخموں کے لیے مرہم کا کام کرتا ہے، جبکہ ذیابیٹس کے مریضوں کے لیے بھی یہ کافی مفید ہے۔ اسپمو کے پودے کو گردے اور مثانے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ روماٹزم اور ارتھرائٹس میں بھی کافی مفید ہے۔ سہن پہاڑی علاقے ہر سال اس علاقے کے آب و ہوا کا اثر پوری طرح قبول کرتے ہیں اور علاقے کی گھاس اور پودے بھی یہاں کی آب و ہوا سے کافی سازگار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنیرک نامی گھاس مشرقی آذربائیجان کے بیشتر مرطوب علاقوں میں خود سے اگتی ہے، البتہ بعض علاقوں میں اس کی کاشت کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ جن بیشتر علاقوں میں یہ گھاس پودے زیادہ پائے جاتے ہیں ان میں ورزقان، کلیبر، اہر، ہشترود، مراغے اور مرن ہیں۔ ان شہروں کے میدانی علاقوں اور سبزہ زاروں میں پنیرک نامی گھاس پودے وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ارس باران کے علاقے میں بے پناہ بارشوں نے پنیرک نامی گھاس پودے کی نمو کے لیے مناسب فضا قائم کی ہے۔ اس پودے کے پرپل رنگ کے پھول کہ جن کی لمبائی 80 سینٹی میٹر ہوتی ہے اب توڑے جانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس کے پتے لمبے ہوتے ہیں جبکہ اس کی جڑیں عمودی اور کچھ زخیم بھی ہوتی ہیں۔ جڑوں کا رنگ سفید ہوتا ہے اور اس کی شاخیں اور تنے بھی کھردرے ہوتے ہیں۔ پنیرک پودے کے گول اور کیپسول مانند پھل الگ الگ خول میں جو گول اور گرد ہوتے ہیں الگ الگ خانوں میں پائے جاتے ہیں۔ پالتو جانور بھی آپ کو ان سبزہ زاروں اور چراگاہوں میں چرتے نظر آئیں گے۔ ان میں سے بعض گھاس پودے جو بظاہر معمولی اور خوبصورت بھی ہوتے ہیں جانوروں اور حیوانات و حشرات کی سلامتی کے لیے خطرناک اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان پودوں میں زہریلے مادے بھی ہوتے ہیں اور ہر سال یہ مختلف گھاس پودوں کے درمیان خود سے اگتے ہیں۔ اگرچہ علاج و معالجے کے سلسلے میں پنیرک پودے کی خواص اور فوائد کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، لیکن اگر جانور اور دیگر حیوانات انہیں کھا لیں تو نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پنیرک پودے میں وٹامن اے، B1 اور B2 اور وٹامن سی کی مقدار کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اکثر جڑی بوٹیوں میں متعدد قسم کے وٹامن پائے جاتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں اور گھاس پودوں میں پائے جانے والے وٹامن میں مختلف قسم کے کیمیکل مادوں کے حامل ہوتے ہیں جن کے بغیر انسانوں اور حیوانوں کی زندگی غیر ممکن ہوتی ہے۔ یہاں ہشترود کے زرعی علاقوں اور چراگاہوں میں موسم بہار کے آخر اور موسم گرما کے اوائل میں زیادہ گھاس پودے اگتے ہیں اور ان میں پھول کھلتے ہیں۔ جو پھول سب سے دیر میں کھلتا ہے وہ گلے گندم ہے۔ یہ پھول گندم کے کھیتوں میں گیہوں کی ٹہنیوں کے نچلے حصے میں اگتے ہیں۔ گلے گندم کی لمبائی 40 سینٹی میٹر سے لے کر 70 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور اس کے روئی کے مانند تاروں سے پوشیدہ اس کے پتے سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ قدیم طب کی کتابوں میں گلے گندم کو قنتوریون کہا جاتا تھا جو کھانسی اور بخار کے علاج کے لیے مفید ہوتا تھا، جبکہ پیشاب بھی کھل کر ہوتا ہے اور اس سے خواتین کے ماہانہ ایام بھی منظم رہتے ہیں۔ इस घास के जिस हिस्से को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो उसके फूल और जिन टहनियों पर फूल खिलते हैं वो हिस्से होते हैं कि जिनको तोड़कर उन्हें पानी में उबाल कर पीते हैं। हर साल जैसे ही मौसम में बहार का आगाज होता है और फूल पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, सूबे मशरकी आज़रबाईजान के मुख्तलिफ इलाकों के बाशिंदे चरागाहों और पहाड़ों के दामन और सरसब्ज़ और शादाब दर्रों में जाकर खाने वाली सब्जियों और जड़ी बूटियों नीस दवाओं में काम आने वाले पौधों और फूलों को चुनने में मसरूफ़ हो जाते हैं। पत्तों को उस वक्त तोड़ा जाता है जब उनमें फूल खिल जाएँ और वो पूरी तरह पक जाएँ। इसी तरह फूलों को चुनते या तोड़ने का बेहतरीन वक्त सुबह सवेरे का होता है, यानी फूलों को उस वक्त चुनना चाहिए जब अभी उनके मुंह पूरी तरह खुले ना हो, क्योंकि अगर उनके मुंह पूरी तरह खुल गए तो फूलों के अंदर के रस या तो खुश्क हो जाएंगे या फिर गिर जाएंगे और इनका रंग, खुशबू और मज़ा बदल जाता है और इन फूलों की जो ख़ास खुशबू होती है वो कम हो जाती है। और फूल का मुँह पूरी तरह खुल जाने से उसके पत्तियों के झड़ जाने का इम्कान भी बढ़ जाता है। गांव की ख्वातीन और लड़कियां इस तरह के कामों में मशगूल होकर अपने घर के माशी हालात बेहतर बनाने के साथ साथ आमदनी के ज़राए भी बढ़ा सकती हैं। इसीलिए मौसम बहार देही इलाकों के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद के लिए ज़रिए माश का ज़माना करार पाता है, क्योंकि ये लोग इन अय्याम में चरागाहों और पहाड़ियों पर जाकर फूल पौधे और जड़ी बूटियां चुनते और फिर उन्हें फरोख्त करते हैं। वो पौधे जिनकी जड़ें होती हैं या जिनकी जड़ें नहीं होती और जिन्हें फूल खिले बगैर दवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें फूल खिलने से पहले ही तोड़ लिया जाता है। एक साल की उम्र के पौधों को फूल खिलने से पहले ही तोड़ लिया जाता है। जड़ी बूटियों के दरख्तों के पत्ते भी अखरोट और रसबरी के दरख्तों के पत्तों की मानिंद फूल खिलने के वक्त से लेकर फलों के पकने के औकात में तोड़े जाते हैं। रसदार फल उस वक्त तोड़े जाते हैं जब इनमें ज़्यादा से ज़्यादा रस भर जाता है, जबकि खुश्क मेवे उसी वक्त तोड़े जाते हैं जब वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाते हैं। अब जबकि जड़ी बूटियों और घास पौधों की अहमियत का अंदाज़ा हो गया और अब इनकी मुनज़्ज़म तरीक़े और बाकायदा काश्त भी होने लगी है, तो इन जड़ी बूटियों और हर्बल दवाओं तक दस्तरसी भी आसान हो गई है। इस किस्म के घास पौधों के लिए मुनासिब आबोहवा और मिट्टी की फराहमी सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान के बेशतर इलाकों में मैसर और मुहैया है। खुदराव या खुद से उगने वाली जड़ी बूटियां एक वसी इलाके में फैली हुई होती हैं और इन्हें ख़ास और महदूद इलाके में महदूद नहीं रखा जा सकता। इसीलिए खुदराव घास पौधे या जड़ी बूटियां जंगलों, चरागाहों और पहाड़ी दर्रों में फैली हुई होती हैं। यही वजह है कि इन जड़ी बूटियों को एक जगह से चुनना और जमा करना कदर मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर अनाड़ी लोग ये जड़ी बूटियां चुनने लगें या उन्हें घास पौधों की शनाख्त ना हो तो जड़ी बूटियों और घास पौधों को आपस में मखलूत कर देने का इम्कान पाया जाता रहेगा। यहाँ कोहे मेशो के दामन में, जो सतह समंदर से 2600 मीटर ऊंचाई पर है, गुलपर नाम का एक पौधा उगा हुआ है। ये पौधा जो आमतौर पर रेतीली और पथरीली मिट्टियों में और ज़मीनों में उगता है, इसके दाने में ऐसे तेल या रोगन होते हैं जिनसे फर्रार नामी रोगनी एसेंस तैयार किया जाता है। मौसम ख़जा में गुलपर के फलों को तोड़ा जाता है। इलाके के बाशिंदे इन लंबे पौधों के फलों को कुछ इस तरह तोड़ते हैं कि कुछ फलों को इन पौधों की मज़ीद पैदावार के लिए उसके तनों पर छोड़ देते हैं ताकि उसके बीज बिखरने से मज़ीद पौधे उगें। जड़ी बूटियों वाले पौधों को कभी भी बिल्कुल साफ नहीं कर देना चाहिए, बल्कि इन पौधों और इनके फलों और दानों को आइंदा मौसम के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि बाद के बरसों में भी ये पौधे और जड़ी बूटियां उगती रहें। आठ किस्म की जड़ी बूटियों की तरकीब के बारे में ईरानी मुहक्किकीन की तहकीकात ने इस बात को साबित किया है कि जड़ी बूटियों के इस इख्तलात से मल्टीविटामिन तैयार होते हैं, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोटीन और चर्बी में इजाफे और इसी तरह इजाफी चर्बी कम करने का बायस बनते हैं। इन मखलूत जड़ी बूटियों को मुहर्रिक रुश्त कहा जाता है। इन मखलूत जड़ी बूटियों में सियाह जीरा, बादरंज, बूया, सौंफ, मर्जा, मरियम गुली, आंजुदान, पुदीना और बाबूना शामिल होते हैं। बाबूना एक ऐसा फूल है जो कदीम जमाने से लोगों के इस्तेमाल में रहा है और इंसानी तारीख में हमेशा इससे दवा के तौर पर इस्तेफादा किया जाता था। 1000 साल कबल शेख उर्रईस शेख बू अली सीना ने गुले बाबूना के बहुत से खवास बयान किए थे। उन्होंने बताया था कि गुले बाबूना से इंसान की बंद रगों को खोलने में मदद मिलती है, इससे पेशाब खुलकर होता है, खांसी का इलाज किया जाता है, सीने से खूनरेजी बंद करने के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि खवातीन के महाना अय्याम को मुनज्जम रखने के लिए भी इससे इस्तेफादा किया जाता है। 1 साल से कम उम्र का ये पौधा, जिसे कासनी कहते हैं और तिब्बे कदीम में बाबूना कहलाता है, 30 से 70 सेंटीमीटर बुलंद होता है। इसके फूल सफ़ेद और जर्द रंग के होते हैं और मशरक़ी आज़रबाईजान के बेशतर इलाकों में खुदराव तरीके से उगता है और इसकी बाकायदा काश्त भी होती है। रोम, यूनान और मिस्र में खुश्क बाबूना को एक मौसर दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 200 साल कबल अज़मसी इस दवा को उबाल कर पीते थे। आज के दौर में भी तमाम मेडिकल स्टोर बाबूना को एक अहम दवा के तौर पर फरोख्त करते हैं। बाबूना को दवा साजे की सनत और इसी तरह कॉस्मेटिक नीज, इत्र, खुशबू और खानों की चाशनी में काफी अहमियत हासिल है। ये बहार का मौसम है। गुले बाबूना बसगूश पहाड़ों और चरागाहों में वाफिर मकदार में पाया जाता है। गुले बाबूना नामी पौधे में जिन हिस्सों को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसके फूल और फूलों की पंखड़ियां होती हैं। ये फूल और इसकी पंखड़ियां 60 किस्म की बीमारियों में इलाज के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं और इसके टेंचर से रंगरेजी की सनत में इस्तेफादा किया जाता है। मछलियों की परवरिश की सनत में दवाओं और केमिकल मवाद के बेतहाशा इस्तेमाल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुव्वत मुदाफियत बढ़ती है और साथ ही पानी और मिट्टी में जहरीले मवाद के शामिल होने का बायस होता है। इसके अलावा जहां ये मछलियां पाली जाती हैं, उसके आसपास के माहौलियात पर भी इसका बहुत ज़्यादा मनफी असर मुरतब होता है। मछलियों के जिस्म में दवाओं और केमिकल के जो असरात होते हैं, उनसे इन मछलियों के खाने के बाद इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचता है। मुख्तलिफ जरासीम और बैक्टीरिया की वजह से इंसान के मैदे और गुर्दे भी मुतासिर होते हैं। इसीलिए हर्बल दवाओं और घास पौधों को रुश्दोनुमू में सूरत पैदा करने वाली अशिया का पालतू जानवरों पर अच्छा असर मुरतब होता है और अब ये चीज़ें उन तालाबों या हौज में भी इस्तेमाल होने लगी हैं
जहाँ मछलियों की परवरिश होती है। मछलियों की पैदावार को बढ़ाने और उनकी परवरिश के मराकज़ में जिंसी अंडों और स्पर्म के स्टेम्स हासिल करने के लिए
मछलियों को बेहोश किया जाता है। इन मछलियों को इसलिए बेहोश किया जाता है ताकि इनमें स्ट्रेस और इस्तराब पैदा ना हो। مچھلیوں کی پرورش اور ان سے متعلق تحقیقی مراکز میں اس کام کے عام ہونے کے پیش نظر تحقیقاتی گروہوں نے مچھلیوں کو آسانی سے بے ہوش کرنے کے طریقے ڈھونڈ نکالنے اور بے ہوشی کی سستی دوا تیار کرنے کی کوشش کے تحت کپور یا روہو مچھلی کے بچوں میں ہربل ایسنس کا ٹیسٹ کیا ہے۔ اب تک کے نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ روہو مچھلیوں کے بچوں کو بے ہوش کرنے کے لیے ان ہربل ایسنس کے استعمال کا مؤثر نتیجہ برآمد ہوا ہے اور ٹیسٹ کے دوران مچھلی کا کوئی بھی بچہ تلف نہیں ہوا ہے۔ ان مچھلیوں کے بچوں کو بے ہوش کرنے کے لیے جو ہربل ایسنس استعمال کیا گیا وہ گلے میخک کا ایسنس تھا، جن کی محققین نے تائید کی تھی۔ میخک ایک ایسا پودا ہے جس کی عمر کئی سال پر محیط ہوتی ہے۔ اس پودے کی لمبائی 15 سے 40 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کا پھول گلابی ہوتا ہے۔ یہ پودا گرمی کے موسم میں سطح سمندر سے 1200 سے 2000 میٹر بلندی پر صحرائی علاقوں میں اگتا ہے۔ بزگوش، میشو اور جزیرہ اسلامی پہاڑوں اور ارس باران میں یہ پودا بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ طب قدیم میں میخک کے پاؤڈر کو مختلف قسم کے بخار کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ موسم سرما کے اختتام اور مارچ کے آخر میں بعض علاقوں میں جہاں موسمی ہوائیں تیز چلتی ہیں، گلے یخ اور زمبق بھی اگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وہ موسم ہوتا ہے کہ جب سردی اس صوبے سے آہستہ آہستہ رخت سفر باندھ لیتی ہے اور پھر گل و بلبل سے صحرا و چمن میں رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ بارہنگ کا پھول خاکی رنگ کا ہوتا ہے اور کچھ کچھ سرخ مائل بھی ہوتا ہے۔ نسبتاً زیادہ موسمی بارش اور مناسب آب و ہوا کی وجہ سے یہ پودا ہموار اور مستطح زمینوں میں ہی زیادہ تر اگتا ہے۔ خار خسک پودے کا پھول زرد رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے تنے زمین پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی لمبائی 1 میٹر ہوتی ہے۔ یہ پودا تبریز، کلیور اور ہشترود کے علاقوں میں خود سے اگتا ہے اور رشد کرتا ہے۔ اس عرصے میں یونجے زرد نامی پودا بھی، جس کی عمر 2 سال پر محیط ہوتی ہے، اہر، مرند اور شبستر کے علاقوں میں اگتا ہے۔ اس پودے کی لمبائی 20 سے 80 میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کا ہر پتا خوشبودار ہوتا ہے، اس کے پھول زرد رنگ کے خوشبودار ہوتے ہیں۔ سراب، شبستر، میانہ جیسے علاقوں میں مرطوب ہوا اور موسم بنفشہ نامی پودے کے اگنے کا مکمل سامان فراہم کرتا ہے۔ یہ پودا جس کے تنے ہوتے ہیں مرطوب مٹی اور دریاؤں اور ندیوں کے کنارے اگتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی جنگلی علاقوں میں بھی یہ پودے اگتے ہیں جہاں ٹیلوں کے سائے ہوتے ہیں۔ اس کے پتے سبز رنگ کے اور دل کی ڈیزائن کے ہوتے ہیں۔ پتوں کی ٹہنیاں کافی لمبی ہوتی ہیں۔ اس موسم میں گھاس پودے اور جڑی بوٹیاں تیزی کے ساتھ رشد اور نمو کرتی ہیں اور چراگاہوں اور میدانی علاقوں کا منظر ان خوبصورت اور مختلف گھاس پودوں کے اگنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ صوبے کے شمالی علاقے قیامکی کے علاقے میں درجہ حرارت میں کمی رہتی ہے اور اسی وجہ سے اس علاقے میں گھاس پودے دھیمی رفتار سے رشد کرتے ہیں۔ اس موسم میں معتدل موسم والے علاقوں کے پہاڑی دامن میں اگنے والے پودے پہاڑی اور اونچائیوں پر اگنے والے پودوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی کے ساتھ اگتے ہیں۔ سرخ نامی گھاس ابھی قیامکی کے علاقے میں نہیں اگی ہے، اس کی کونپلیں آہستہ آہستہ پھوٹ رہی ہیں۔ سرخس نامی پودا صرف کیامکی میں ہی نہیں اگتا بلکہ ارس باران میں بھی یہ پودا اگتا ہے۔ اس پودے کے بھی تنے ہوتے ہیں، اس کے پتے نکل آئے ہیں لیکن ابھی پوری طرح نہیں نکلے ہیں۔ یہ آویش احمد کا علاقہ ہے جو سطح سمندر سے 1,300 میٹر اونچائی پر ہے۔ خارخسک پودے کے پھول اب پھلوں میں تبدیل ہو رہے ہیں اور اس کے نامتقارن پتے بھی اب پوری طرح نکل چکے ہیں۔ اس پودے کے جن حصوں کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان میں پھولوں کی پتیاں اور ٹہنیاں اور اس کے دانے دار پھل بھی ہیں۔ یہ پھول اور پھل موسم بہار میں توڑے جاتے ہیں۔ انہیں 20 قسم کی بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ طب قدیم میں اس کے بالائی حصوں کو عرق بنا کر یا پھر ابال کر گردے میں پتھری اور سینے میں انفیکشن کے علاج کے لیے استفادہ کرتے ہیں، جبکہ اس کے رس کو شہد کے ساتھ ملا کر دانتوں اور مسوڑوں میں پائی جانے والی تکلیف کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شدید گرمی کے موسم میں جب ہوا میں رطوبت کم ہو جاتی ہے، یونجے زرد نامی پودا اب نچلے علاقے میں جہاں زمین ہموار ہوتی ہے باقی نہیں رہتا۔ صرف بلندیوں اور اونچائیوں پر ہی یہ پودا آپ کو دیکھنے کو ملے گا جہاں کا موسم معتدل ہوتا ہے۔ ریتیلی مٹی اور سنگلاخ علاقوں میں سطح سمندر سے 2,000 سے 4,000 میٹر اونچائی پر الفی یا یونچے زرد نامی پودے کے اگنے کی بہترین زمینیں ہوتی ہیں۔ اس گھاس کے تمام حصے دوا کی خاصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یونجے زرد کے پھولوں کی ٹہنیاں اور خود پھول سینے کے معمول کے درد میں بہت مفید ہیں، ان سے نظام انہضام بھی درست رہتا ہے۔ اس پودے کو اگر ابال کر پیا جائے تو اس سے ذہنی تناؤ کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے نیند کی کمی اور اس سے پیدا ہونے والے سر درد وغیرہ کا بھی بہترین علاج ہوتا ہے، جبکہ روماٹزم اور گردے اور مسانے کی تکلیف بھی اس سے دور ہوتی ہے۔ موسم بہار میں بنفشے پودے کے معطر پھول سراب شہر کے اطراف کے علاقوں میں کھلے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، اور شبستر اور میانہ شہروں میں موسم معتدل ہو جانے کے بعد ان پودوں میں تو پھل بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ ان کے پھل گول ہوتے ہیں۔
بنفشہ کی کلیوں اور پتوں میں گلوکوزائل کی شکل میں میتھیل سیلیسیلیٹ پایا جاتا ہے۔
اس پودے کے سبھی حصے، خاص طور پر اس کے پھول کو طب قدیم میں دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس موسم میں جب گرمی شروع ہو جاتی ہے، سرخس نامی پودے کے نسبتاً زخیم اور سبز رنگ کے پتے اس کے نچلے حصوں میں نکلتے ہیں۔ یہ پودا کیامکی کے علاقے میں ہوتا ہے جو سطح سمندر سے 1,900 میٹر بلند ہے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پتے اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان کو توڑ لیا جائے اور پھر دواؤں میں استعمال کیا جائے۔ کوہ کیامکی میں سرخس پودے کے مکمل ہونے سے قبل ہی ارس باران میں یہی پودا اگ چکا ہوتا ہے، اور چونکہ وقت پر اس کے پتوں کو توڑا نہیں گیا اس لیے اس کے مفید اور مؤثر مادے ختم ہو گئے۔ موسم گرما کے آتے ہی بارہنگ نامی پودا، جس کی اونچائی 8 سینٹی میٹر سے 50 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے، سطح زمین پر اگتا ہے۔ اس کے پتے زمین پر ہی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب موسم گرما کے آخری ایام ہیں، یہ پودا تبریز اور مرن کی مرطوب ہوا کی مٹی میں نمو اور رشد کرنے سے پہلے صوبے کے خدا آفرین علاقے کے اطراف میں اگتا ہے، اور وہاں اس کے پتے اور جڑیں توڑ لی جاتی ہیں۔ بارہنگ کے پتے اور اس کی جڑیں 10 سے زائد بیماریوں میں دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہربل دواؤں سے جو خام مواد حاصل کیے جاتے ہیں اور دوا بنانے میں جن کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہربل دوائیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ایسی جڑی بوٹیاں اور گھاس پودے ہوتے ہیں جو جنگلوں اور بیابانوں میں خود سے اگتے ہیں، اور دوسرے پودے یا جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی باقاعدہ کاشت کی جاتی ہے۔ ماضی میں جن ہربل دواؤں کو استعمال کیا جاتا تھا ان میں سے بیشتر آج بھی پوری دنیا میں دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر وہ جڑی بوٹیاں ہیں جو خودرو ہیں، یعنی خود سے اگتی ہیں۔ ان پودوں میں محققین کے ذریعے مؤثر مادوں کا پتہ لگنے کے بعد ان میں سے بعض کی باقاعدہ کاشت کی گئی اور پھر دوا سازی کی صنعت میں ان کا استعمال ہوا، اور ڈاکٹروں کی تجاویز کی بنیاد پر ان ہربل دواؤں کی کاشت پر بھی توجہ دی جانے لگی۔ ہربل دوائیں اس طرح سے کاشت ہونی چاہیے کہ دواؤں میں انہیں استعمال کرنے کا امکان موجود رہے۔ جس وقت پودوں کے پتوں، پھولوں یا جڑی بوٹیوں کو توڑتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ انہیں توڑنے کے لیے جس طرح وسائل و آلات کا ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح توڑنے کا طریقہ اور رویش بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ پھولوں کے اندام، پودوں کے دانوں اور چھوٹے پتوں کو بڑی سی جگہ پر پھیلا کر انہیں سکھاتے ہیں۔ بعض پودوں جیسے شقائق اور گلے گندم کو خشک کرنے یا سکھانے کے لیے انہیں کسی جگہ پر آویزاں کر دیا جاتا ہے۔ ان کے رنگ نہ اڑنے پائیں اس لیے انہیں تاریک جگہوں پر خشک کیا جاتا ہے۔ پھولوں کو توڑنے کے بعد انہیں دھاگوں میں الگ الگ دستوں میں پرویا جاتا ہے، اور پھر کسی مناسب جگہ پر جہاں دھوپ نہ پڑتی ہو رسی میں باندھ کر لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ تیزی کے ساتھ وہ خشک ہو جائے۔ اگر انہیں سکھانے کا عمل صحیح طریقے سے انجام پائے تو پھول ویسے خوبصورت بنے رہتے ہیں اور ان میں خوشبو اور مزہ بھی ویسے ہی باقی رہتا ہے۔ ہربل دواؤں میں ان کے بعض حصوں کو دھوپ میں اور بعض کو سائے میں سکھایا جاتا ہے۔ سکھانے کا عمل دو طریقوں سے انجام پاتا ہے، قدرتی اور فطری طریقوں سے بھی ان پودوں اور پھولوں کو سکھایا جاتا ہے، اور مشینوں آلات کے ذریعے بھی انہیں تیزی کے ساتھ خشک کیا جاتا ہے۔ ہربل دواؤں کو سکھانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جہاں ہوا کا بہاؤ رطوبت کو باہر لے جاتا ہو۔ خشک لکڑیاں ہربل دواؤں کے نچلے حصوں میں لگا دی جائیں تاکہ ہوا اچھی طرح سے ان کے نیچے چلتی رہے۔ 30 سے 40 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پھولوں کو خشک کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے، جبکہ پودوں کے پتوں اور دانوں کو خشک کرنے کے لیے 45 سے 50 درجہ سینٹی گریڈ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جڑوں اور اس کے اوپری حصے کو سکھانے کے لیے تقریباً 60 درجے کی گرمی درکار ہوتی ہے۔ البتہ اگر حد سے زیادہ درجہ حرارت کا استعمال کیا جائے گا تو ہربل دواؤں کی خاصیت جاتی رہے گی۔ اعداد و شمار کے مطابق ایران میں ہربل دوائیں سب سے زیادہ اعصابی اور تناؤ کی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہربل دواؤں کی میڈیکل سائنس سے مطابقت 1938 سے ثابت ہونا شروع ہوئی ہے، اور 1986 سے ہربل دواؤں کو میڈیکل سائنس نے دوا کے طور پر باقاعدہ تسلیم کیا ہے۔ جی ہاں، اگر نیچر اور ماحولیات کا تحفظ کیا جائے اور ہربل دواؤں کی باقاعدہ کاشت ہوتی رہے، اور جو پودے خود سے اگتے ہیں ان کے لیے بھی ویسا انتظام ہوتا رہے، تو پھر ہربل دوائیں ہمیشہ انسانوں کے استعمال میں رہ سکیں گی۔